الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناسا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين حضرات محترم پچھلے چند اجتماعات جمعہ سے سورہ بنی اسرائیل کے دو رکوعوں کا مطالعہ جو ہے وہ جاری ہے رکوع نمبر 3 اور نمبر 4 جو لوگ مستقل تشریف لاتے ہیں ان کے تو علم میں ہے جو پہلی بار آئے ہوں ان کے لیے میں صرف عرض کر دیتا ہوں کہ یہ دو رکوع جو ہیں اس میں ایک اسلامی معاشرے کے لیے جو بنیادی اصول ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں اگرچہ اول و آخر ذکر بنی اسرائیل ہی کا ہے پہلے رکوع میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے آخری رکوع میں بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اور یہ جو دو رکوع ہیں ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جن کا بڑا اونچا مقام ہے تفسیر قرآن کے حوالے سے ان کی رائے یہ ہے کہ یہ احکام عشرہ جو تورات میں عطا کیے گئے تھے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی اور پھر تورات نازل ہوئی احکام عشرہ سب سے پہلے اور جو الواح دی گئی تھی ان میں جو احکام تھے یہ اصل میں چونکہ وہاں بھی ایک اسلامی معاشرہ بننے کا ایک امکان پیدا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی غلامی سے چھٹکارا دلا کر اپنی قوم کو صحرا سینا میں لے آئے لاکھوں افراد ان کے ساتھ تھے اب وہ سب حضرت موسیٰ کو ماننے والے تو ہیں انہی کی نسل سے تھے بنی اسرائیل تو چنانچہ اب ان کو شریعت دی گئی اصول دیے گئے کہ اب معاشرہ کس انداز سے ہوگا حکم یہ بھی دیا گیا تھا کہ اب داخل ہو جاؤ شہر میں یعنی اب اس نظام کو نافذ کرو اور قائم کرو صحرا سے نکلو اور شہر میں داخل ہونے کا مطلب کیا تھا کہ کسی بڑے شہر کے اوپر اب تمہارا تسلط ہونا چاہیے اور وہاں پر اللہ کے اس نظام کو قائم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اور اب جو معاشرہ تشکیل پائے گا اس کے اصول یہ ہوں گے آج بھی ایک معاشرت کا نظام ہے جو پوری دنیا میں جاری ہے جس کا امام اس وقت امریکہ ہے یا ویسٹ ہے اور ہم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں یہ رکو جب مکمل ہو جائے گا تو میں کمپیریزن کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ان میں سے ہر اصول کے خلاف ہم چل رہے ہیں آج اور ٹوٹلی ہم فالو کر رہے ہیں ویسٹ کو اللہ نے جو معاشرہ دیا تھا معاشرے کا جو نظام اس کے اندر خیر برکت رحمت وہ فطرت انسانی کے عین مطابق اور پھر اس معاشرے کے اندر سب سے بڑی برکت اور خیر کیا ہو کہ اس میں انسان کے لیے اپنی اخروی کامیابی تک پہنچنا بہت آسان اس کے سارے راستے کھلے ہوئے اور جو اصل مسئلہ ہے اس کا تو چنانچہ یہ جو دو رکوع ہیں سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی ہے ہجرت سے متصلن قبل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے تو آپ کے اس دور میں آخری دور جو مکی دور ہے اس میں یہ نازل ہوئی ہے، اور آخری تین سالوں میں آپ کو معلوم ہے کہ اوس اور خزرج مدینہ میں مسلمان ہو گئے تو ایک مسلم معاشرے کے لیے ایک بنیاد فراہم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہیں یثرب تو اوس اور خزرج تو پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے مقامی سارے اکا دکا کے سوا، یا وہ یہودی تھے جو باہر سے آ کر انہوں نے اپنے کچھ قلعے بنا لیے تھے شہر کے اطراف میں، لیکن وہ وہاں کے نیٹوز نہیں تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے. اصل جو آبادی تھی اوس اور خزرج مقامی عرب سب کے سبھی باندھے آئے. اب اس میں اس اسلامی معاشرے کے لیے ایک پورا ایک میدان اور بنیاد فراہم ہو گئی کہ اب یہاں اسلامی اصولوں کے مطابق معاشرت ہوگی. چنانچہ ہجرت سے متصرن قبل ہی آیات نازل ہوئی اور پھر اسی کے مطابق پھر وہ معاشرت تشکیل دیا گیا، اور اس کے اندر جو مزید اسے کہنے کا چاہیے ڈیفائن کیا گیا ہے وہ پھر بعد کی صورتوں کے اندر اس کی تفصیلات آئیں گی، لیکن بیسک سارا نقشہ جو ہے وہ موجود ہے. چنانچہ اب تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے کئی اجتماعات جمعہ میں اس پر گفتگو چل رہی تھی، چونکہ مکمل مضمون پورا نہیں ہو پایا تھا، آج انشاءاللہ اس کا مطالعہ مکمل ہو جائے گا. بیچ میں عید کی وجہ سے ناگائی سے اعتبار سے ہوا تھا کہ اس جمعے کو جو عید سے متصل قبل تھا قربانی کی حقیقت اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. بہرحال بڑا حصہ جو ہے ان دو رکوعوں کا ہم پڑھ چکے ہیں، اور اب تک جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، نمبر ایک، اسلامی معاشرے کا پہلا اور اہم ترین اصول کیا ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بندگی ہوگی صرف اور صرف اللہ کی. پہلا اصول بھی یہ ہے اور آخر میں بھی اسی کی بات ہو رہی ہے، ایک اور انداز سے تکرار ہے، اول و آخر توحید ہے، شرک کی نفی. اگر یہ نہیں ہے تو پھر اسلامی معاشرہ نہیں ہے. اہم ترین وصف، نمایاں ترین وصف یہ ہے کہ وہ شرک سے پاک ہوگا، ہر نوع کے شرک سے. نمبر دو، معاشرت. معاشرت انسانوں کے ملنے جلنے سے وجود میں آتی ہے، تو انسانی جو بھی تعلقات رشتہ داریاں ہیں ان میں سب سے بڑھ کر حقوق، سب سے بڑھ کر اس کے حقوق اللہ نے معین کیے ہیں وہ والدین. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، معاشرت کی انسانوں کے آپس میں مل جل کر رہنے کی سب سے بنیادی جو بنیاد ہے اور نقطہ ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کا احترام، اسی کو آگے پھیلایا جائے گا. اور وہ جس حد تک وہاں پر ذکر ہوا، وقت نہیں ہے کہ اف تک نہ کہو اپنے والدین کو، بوڑھے والدین کو اف تک مت کہنا، ادب و احترام اس درجے. اور احادیث میں اس کی جو وضاحت آئی ہے وہ میں تفصیل سے وہ احادیث بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اگر جنت کسی کو چاہیے اور کسی کو والدین میسر آ جائیں بڑھاپے میں اور پھر بھی جنت نہ کما سکا تو اس سے زیادہ محروم کوئی نہیں، خدمت کر کے جنت نہ کمائی اس نے. تو یہ ایک سب سے اہم وصف معاشرے کا، احترام والدین، ادب و احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک. اور پھر معاشرے کے اگلے دوسرے طبقات میں رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، مساکین ہیں، محتاج، وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ان کے بھی حقوق ادا کرنا اور ان کی مدد کرنا، نادار طبقات کی، اور جو ضرورت سے زائد اللہ نے تمہیں دیا ہے اصل میں وہ دوسروں کا حق ہے، وہ حق ان تک پہنچاؤ، یہ تصور معاشرے میں دینا. اور اسی کے حوالے سے یہ کہ تبذیر ایک بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک، اپنی دولت کو صرف نام و نمود میں خرچ کرنا، للو تللو میں اڑانا، کوئی حقیقی ضرورت نہیں ہے لیکن صرف نمائش کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے. شادی بیاہ کے موقع پر آپ کو معلوم ہے آج کل تو دوڑ اسی کی لگی ہوتی ہے کہ فلاں کے جو ہے شادی اور اس کے اندر جو ہے جو ڈیکوریشن جو کی گئی تھی وہ غیر معمولی تھی، اور اب اس کے میں دیکھنے والے اب کوشش کریں گے کہ ان کی جب باری آئے تو وہ اس سے ایک سٹیپ آگے ہوں، ایک دوڑ لگی ہوئی، کروڑوں روپے صرف ڈیکوریشن پر خرچ ہوتے ہیں. جو پھول وہاں پر سجائے جاتے ہیں ان پر لاکھوں کروڑوں خرچ ہوتے ہیں. یہ تفسیر ہے جس کا کوئی مصرف نہیں. اس کی اتنی شدید مذمت ہے کہ تفسیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی. پھر ایک اصولی ہدایت دی گئی معاشرے کے حوالے سے کہ کوئی مسکین محتاج اگر تمہارے پاس آتا ہے دست سوال دراز کرتا ہے اور تم خود اس وقت اس کیفیت میں نہیں ہو کہ تم مدد کر سکو تو کیا کرو؟ نرمی سے معذرت کر لیا کرو. اور دوسرے مقامات پر آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلقین کی گئی تھی کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو سوالی آپ کے پاس آئے جو مانگنے والا ہو اس کو جھڑکو مت. یہ اسی معاشرے کا فرد ہے. ٹھیک ہے سوال کرنا اپنی جگہ بہت ناپسندیدہ ہے دینی اعتبار سے، لیکن جس نے ہاتھ دستے سوال دراز کر دیا ہے اپنی عزت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہتھیلی پر رکھ دی ہے اپنی، اس کے ساتھ جو ہے وہ انسانوں والا سلوک ہونا چاہیے. باقی اس کے اس عمل پر گرفت وہ اللہ کرے گا اپنے آپ. اور اگلا اصول جو ہے وہ آیا کہ خرچ میں اعتدال. ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط. یہ دو انتہائیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بس ہاتھ کو کھلا چھوڑ دیا ہے بے حساب خرچ بے لگام، اور دوسرے یہ کہ اللہ نے دیا تو بہت کچھ ہوا ہے لیکن مال اور دولت کی محبت ایسی ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے بھی خرچ کرتے ہوئے جھجک رہے ہیں، اپنی اولاد کو ان کے حقوق بھی نہیں دے رہے، دولت کی جو ہے محبت اتنی غالب آ جاتی ہے بعض اوقات. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ناپسندیدہ ہیں معاشرے میں، اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جائے. یہ ایک ویلیو ہونی چاہیے ان دونوں چیزوں کے حوالے سے. اگلی جو ہدایت آئی تھی وہ تھی کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. یہ خاص عربوں کا معاملہ تھا اور وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے کہ غربت کی وجہ سے بھی اور کچھ اور اسباب سے بھی، کہاں کھلائیں گے کیا پلائیں گے. ہاں بیٹے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ رکھا جائے. قبائلی زندگی میں بیٹوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، انہیں سے اس کی قوت اور دبدبہ جو ہے وہ بنتا ہے فیملی کا. چنانچہ یہ چیز جو ہے وہ اس دور کی تھی، اور آج کل اس کا اس پر اطلاع ضرور ہوگا کہ مفلسی کے ڈر سے ایبورشن کرا دینا یہ بھی رازق اللہ ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ جس کی اجازت ہے وہ یہ ہے کہ پریئنٹیو میئرز جو ہیں وہ تو آپ کریں، اس کی کوئی اجازت کسی درجے میں بنتی ہے، لیکن ایبورشن کرانا اس طرح سے کہ جی یہ کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے، یہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے، روح دین سے اس کی کوئی مطابقت نہیں. اور پھر اس کے بعد بڑی سختی سے فرمایا گیا کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت پھٹکنا. یہ موضوع جو ہے یہ ابھی تفصیل طلب ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ قریب تک پھٹکنا جو ہے اس کا مفہوم کیا ہے، دور دور تک دروازے اور رستے بند کر دیے جائیں جو زنا کی طرف لے جانے والے ہوں، اور اس کے لیے اسلام نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اقدامات تجویز کیے ہیں، وہ ایک اب مستقل ایک الگ موضوع ہے. انشاءاللہ اس کی تکمیل پر پھر ایک خاص لیکچر اس حوالے سے ہوگا انشاءاللہ. لیکن یہ کہ اس کی شدید ترین مذمت بھی ہے اور اس پر سخت ترین سزا بھی، اس لیے کہ معاشرے کو سنڈاس بنانے والی شے یہ ہے اگر جنسی آوارگی ہو اور بے راہ روی ہو. پھر اس کے بعد قتل ناحق کی مذمت آئی ہے کہ کسی جان کو قتل نہ کرو، اور یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور قاتل کی سزا کیا جو ہے وہ بھی کیا ہے، اس کو قتل کیا جائے گا جواباً، یا یہ ہے کہ مقتول کے ورثا وہ خون بہا لے کر اور اس کو معاف کرنا چاہیں تو یہ اختیار دیا گیا ہے، اور اس میں بے شمار حکمتیں ہیں. یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا خاص طور پر ذکر ہوا یہاں. پھر اگلا حکم جو ہے وہ مال یتیم کے حوالے سے تھا. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. محروم طبقات میں خاص طور پر یتیموں کا خیال رکھنا اور ان کا مال جو ہے وہ شیر بادر کی طرح ہڑپ کرنا، یہ جو ایک عام رواج تھا اس زمانے میں، اس کی شدید مذمت تاکہ ان کے حقوق محفوظ رہیں. اگلا حکم آیا واؤفو بالعہد، عہد کی پاسداری کرو. جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے. عہد اور امانت یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے چیزیں، اور ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں اکٹھا کیا ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری کا وصف نہیں ہے، اور اس کا کوئی دین نہیں جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں ہے. اور یہ اگر چیزیں کسی معاشرے میں آ جائیں تو وہ دنیاوی اعتبار سے بھی انتہائی سے زیادہ شکست و ریخ سے دوچار ہوگا، تباہی کی طرف بڑھتا ہے، وہ ترقی کر نہیں سکتے وہ معاشرے جن میں یہ چیزیں جو ہیں ان ویلیوز کا خیال نہ رکھا جائے، عہد اور امانت. اور اگلا جو حکم ہے وہ اس کے حوالے سے ناپ تول کو پورا کرنا، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ. یہاں سے آج ہمارا اصل میں سبق شروع ہو رہا ہے آگے کا، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. اور جب ماپ کر دو تو پیمانہ پورا بھرو، اور جب تولو تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی بہتر طرز عمل ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی خوب تر ہے. یہ ڈنڈی مارنا یہ کام چھوٹا سا ہے اگرچہ، لیکن جسے کہتے ہیں کہ تل کی اوٹ میں پہاڑ، چنانچہ سورہ مطففین میں اس کا ذکر ہے، وَإِلُ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اکتالوا عَنَ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. یہ کم ناپنے اور کم تولنے والوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. اور ویل جہنم کی وادیوں میں سے بھی ایک وادی ہے، اس کا نام بھی ویل ہے. اور یہ ویل کن کے لیے ہے؟ جو کم تولتے ہیں اور کم ناپ کر دیتے ہیں. اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لوگوں سے جب لیتے ہیں چیز تو پوری پوری لیتے ہیں. واذا کالوہم او وزنوہم، لیکن جب وہ ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں، یخسرون، اس میں ڈنڈی مار دیتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ یہ خیال نہیں رکھتے کہ ایک دن اللہ کے حضور انہیں حاضر ہونا ہے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ بھولے ہوئے آخرت کو؟ کیا ان کا رب دیکھ نہیں رہا؟ یعنی ایک اعتبار سے جو شخص بھی ڈنڈی مار رہا ہے، کم تول رہا ہے، کم ناپ کے دے رہا ہے، وہ آخرت کا انکار کر رہا ہے، بھولا ہوا ہے. تو اس کی سخت مذمت ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور ناپ کو، پیمانے کو بھی پورا کیا کرو، جب پیمانہ سے بھر کر دو، اور جب تولو تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی بہتر ہے ہر اعتبار سے، اور انجام کار کے اعتبار سے بھی خوب تر ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اس میں ایک انجام کار تو آخرت کا انجام ہے، ظاہر بات ہے کہ اگر اس میں ڈنڈی مارو گے تو ان کے لیے ویل ہے، فرمایا جہنم کی وہ وادی. اللہم اعذنا من ذلک، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. لیکن یہ بیماری کتنی عام ہے ہمارے ہاں، یہ ایک ہنر بن چکا ہے، ہنر، اور اس کو کوئی غلط کام سمجھا ہی نہیں جا رہا. سوشل ویلیوز اتنی بگڑ چکی ہیں. اور یہاں جو فرمایا ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہتر طرز عمل ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی خوب تر ہے. تو اس کا ایک ڈائمنشن تو یہ ہے کہ اخروی اعتبار سے یہی راستہ جو ہے وہ تمہارے لیے مفید ہوگا. لیکن دنیا نے یہ بھی سمجھ لیا کہ اونیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. دنیا میں بھی الٹیمیٹلی اگر آپ اونیسٹلی سے کام کریں گے تو یہ آپ کے کاروبار کے لیے فائدہ مند ہے. الٹیمیٹلی دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ اسی میں. چنانچہ یہ جو بات مقولہ مشہور ہے، اس کی بنیاد خوف آخرت نہیں ہے، بیسٹ پالیسی. آپ ایک بہترین تاجر بننا چاہتے ہیں یا دنیا میں کمائی کرنا چاہتے ہیں، آنےسٹی کے ساتھ کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ اس کام آگے بڑھ سکیں گے. ڈس آنےسٹ رہیں گے تو کچھ عرصے کے لیے تو فائدہ ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی دنیا میں بھی خسارہ ہوگا اور بدنامی بھی مول لیں گے. تو چنانچہ آج دنیا میں جو اس حوالے سے بہت آنےسٹی ہمیں نظر آتی ہے، اس کا تعلق خوف خدا اور خوف آخرت سے نہیں ہے. یہ اس تجربے کی بنیاد پر کہ ہاں اس کے ذریعے کاروبار زیادہ پھلتا پھولتا ہے، یہ ایک اسٹریٹجی ہے، اور اسٹریٹجی کے طور پر آپ کریں تو دنیا میں تو فائدہ آپ کو ہوگا، لیکن مسلمان کے لیے تو یہ دین و ایمان کا مسئلہ ہے، اس کو اوائڈ کرنا ہے، اس لیے کہ رب کا حکم ہے، اس لیے کہ ہمیں جہنم سے بچنا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی طرز عمل ہر اعتبار سے بہتر ہے، اور انجام کار کے اعتبار سے بھی، وہ انجام بھی اور دنیا میں بھی الٹیمیٹلی فائدہ آپ کو اسی میں دکھتا ہے۔ ولا تقف ما لیس لک به علم، فرمایا کہ اس چیز کی پیروی مت کرو جس کے حوالے سے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، ٹھوس کوئی دلیل نہیں ہے، ان چیزوں کے پیچھے مت پڑا کرو۔ اب اس میں کیا چیزیں سامنے آ جائیں گی، اس ایک آیت کے اندر اس کو جب آپ کھولیں گے، ایک جو اس دور کا بھی ایک انداز تھا اور گمراہی کا طریقہ، ایک راستہ تھا، یہ سب کچھ سمجھ میں آ گیا، لیکن نہیں، ہم اپنے آبا و اجداد کے رستے کو کیسے چھوڑ دیں، اندھی تقلید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، دل کو لگ رہا ہے، لیکن پھر رکاوٹ کیا آ رہی ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب یہ صرف ایک تعصب ہے اور کچھ بھی نہیں، نہ کوئی عقلی دلیل ہے، نہ کوئی نقلی دلیل ہے۔ تو ولا تقف ما لیس لک به علم، اس میں یہ بھی بات آئے گی، اندھی تقلید کرنا، اندھے بن کر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات زبان سے نکالنا، یا اس کی اندھا دھن پیروی کرنا، جھوٹی شہادت بھی اس میں آ جائے گی، غلط تہمت لگانا وہ بھی اس میں آ جائے گا۔ اور آج کا جو بہت سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا اس میں، اور وہ کیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، جو کچھ چیز چاہے پھیل رہی ہے، اور لوگ آگے سے آگے، کچھ پتہ نہیں کہ اس کی بنیاد کیا ہے، جو کہا جا رہا ہے وہ حقیقت ہے غلط ہے، کوئی سازش کے تحت پھیلایا جا رہا ہے، آنکھیں بند کر کے آگے۔ اس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت اصول دیا ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ذرا سوچئے، توجہ کیجئے گا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے آگے بیان کر دے، یعنی بغیر تحقیق کے اس چیز کو آگے بیان کر دے، تو اس کا چاہے اس نے 100% صحیح آگے بیان کیا ہو، جو اس تک پہنچا وہی پہنچایا ہے، اس کا یہ طرز عمل اس بات کا گواہ ہے کہ یہ جھوٹا۔ اصول یہ ہے دین کا، لیکن ہمیں کوئی بھی ادھر سے دائیں سے بائیں سے کوئی بات پہنچے، ہاں اس میں سنسنی خیزی ہو، اس میں کچھ چاٹ مسالے کا والا معاملہ ہو، فوری طور پر اس کو پھیلانا ہم اپنا ایک گویا کہ دینی فریضہ سمجھتے ہیں آج کل، اور اس سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جو لوگ چلا رہے ہوتے ہیں اس سارے کمپین کو، ان کے بڑے ہی مذموم عزائم ہوتے ہیں، اور ہم ان کا نوالا بنتے چلے جاتے ہیں، تر نوالا، غیر محسوس طور پر۔ اور یہی دجل ہے، دجالی فتنہ کیا ہے، دجل کہتے ہیں دھوکہ اور فریب، حقیقت کچھ ہے، بتایا کچھ اور جا رہا ہے، دکھایا کچھ اور جا رہا ہے۔ دجال کا کام بھی یہی ہے، وہ اصل میں اللہ نہیں ہوگا، لیکن اپنی جگہ اس کے پاس قوت اتنی ہوگی کہ وہ ایک جھوٹا خدا بن کر بیٹھا ہوگا، یہ دجالیت۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے، وہ سارا یہی کچھ ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ تو ولا تقف ما لیس لک به علم، اس چیز کی پیروی مت کرو، اس پر اپنے موقف کو بنیاد نہ رکھو جس کے پاس تمہارا، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم، واقعی علم نہ ہو۔ اسی میں یہ اوکلٹ سائنسز بھی آ جاتی ہیں، جن کے پیچھے ہم بہت گھومتے پھرتے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، پامسٹری ہے، علم نجوم ہے، کہانت ہے، ہوروسکوپ ہے، یہ سب کیا ہے، قیاسات پر مبنی چیزیں، ان پر اپنے موقف کی بنیاد مت رکھو، ان کے اندر وقت ضائع مت کرو. یہ بھی معاشرے کو اندر ہی اندر سنڈاس بنا دیتی ہیں، اب نارمل کر دیتی ہیں یہ چیزیں. ولا تمشی فی الارض مراحا، اور دیکھو زمین میں اکڑ کر مت چلنا. انک لن تخرق الارض، یقیناً نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو. ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو. یعنی کتنے ہی ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، ایڑی چوٹی کا زور جو ہے وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ تو محاورہ تو بن گیا ہے. ایڑی بھی اونچی کرنا، چوٹی بھی اوپر رکھنا اپنے آپ کو اونچا بنانے کے لیے، پاؤں کی ایڑی بھی اونچی ہو اور سر پر بھی ترہ ایسا ہو کہ وہ اوپر تک جا رہا ہو، یہ ہوتا ہے ایڑی چوٹی کا زور. تو ولا تمشی فی الارض مراحا، زمین میں اکڑ کر مت چلو. انک لن تخرق الارض، یقیناً تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. انسان کی انسانیت جو ہے وہ اسی میں ہے کہ وہ منکسر المزاج ہو، تکبر سے خالی ہو. تکبر کے حوالے سے بڑی شدید وعید احادیث میں، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی ہوا نہیں پا سکے گا. لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر کبر بھی ہوگا وہ جنت کی ہوا کو نہیں پہنچ سکتا. الکبر و ردائی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ جامع تو صرف مجھ پر راست آتا ہے. اللہ اکبر، وہی سب سے بڑا ہے، ہے ہی وہ ایک ہی قوت ہے پوری کائنات میں، اور وہ المتکبر ہے، اور یہ جامع اس کو راست آتا ہے، شک نہیں. لیکن انسان اگر تکبر کرے گا تو وہ اپنی تمام جو بھی ریاضت عبادت ہے وہ سب سے جائے گا. اور سچی بات یہ ہے کہ فطرت انسانی بھی تکبر کو پسند نہیں کرتی. جو شخص بہت متکبر ہوتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، وہ اپنے تئیں تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں فن خان ہوں، لیکن لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، چاہے زبان سے نہ کہیں، اس کی حیثیت کے ڈر کی وجہ سے دل میں کیا رکھیں گے. یہ فطرت انسانی کا حصہ ہے، انسان تکبر کو پسند نہیں کرتا. چنانچہ حضرت لقمان، جن کے بارے میں اگرچہ ایک رائے یہ ہے کہ وہ نبی تھے، لیکن زیادہ پختہ رائے وہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، سلیم الفطرت انسان تھے. انہوں نے جو اپنے بیٹے کو وصیتیں کی تھیں موت کے وقت، اور چونکہ حکیم اور دانا انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست سے نوازا تھا، اور اپنی اسی حکمت اور دانائی اور جو وہ فطرت پر قائم تھے اس کی وجہ سے وہ ایمان تک پہنچے ہیں، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، وہ پورا سفر انہوں نے طے کیا بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے. اور جہاں وصیتیں کی، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، دیکھنا بیٹا زمین پر اکڑ کر مت چلنا. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، آخر میں فرمایا کل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. یہ جو ساری باتیں اوپر بیان کی گئی ہیں، ان میں جو برائی کے پہلو ہیں، یعنی جن جن سے روکا گیا یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، کیوں روکا گیا ہے، ان میں جو برائی کے پہلو ہیں وہ تمہارے رب کو بہت ہی ناپسند ہیں. یعنی اس کی ایک ڈائمنشن تو یہ ہے کہ یہ فطرت انسانی سے بھی ہم آہنگ ہے یہ ساری تعلیمات، اور انہی تعلیمات پر عمل کرو گے تو دنیا میں بھی تمہارا معاشرہ ایک جنت کا نمونہ بن سکتا ہے. لیکن سب سے بڑی اپیل بندہ مومن کے لیے یہ کہ یہ میرے رب کو پسند ہے. قل ذلك كان عند ربي، کہ یہ جو کہا گیا کہ یہ کرو یہ رب کو پسند ہے، جسے روکا گیا وہ رب کو ناپسند ہے، لہذا مجھے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، میرے لیے کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں. تو ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اے نبی یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کی جانب آپ کے رب نے وحی کی ہیں، اور یہ حکمت اور دانائی پر مشتمل ہے. ظاہر بات ہے کہ رب کی طرف سے جو بات آئی، الحکیم ذات تو وہی ہے نا، اسی کا کلام سب سے زیادہ مبنی بر حکمت، پر حکمت، اور اس کے احکام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. اسی میں انسان کے لیے بھلائی ہے، انجام کار کے اعتبار سے اسی میں رحمت ہے، دنیا کی بھی اور آخرت میں. ولا تجعل مع الله الها اخر، اور دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا بیٹھنا. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، کہ پھر تم جھونک دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر ذلت و خاری کے ساتھ. تو یہاں اس آیت میں، آخری آیت میں ایک تو بات فرمائی کہ یہ جو بھی باتیں ہیں یہ رب کی طرف سے ہیں، اور یہ حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں. خیر اصل خیر انہی میں ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مت بنا بیٹھ. ہمارے ہاں تصور ایک ہی ہے معبود کا، شاید ہمیں ہندوؤں کا شرک تو نظر آتا ہے کہ مورت بنائی ہے اپنے ہاتھ سے اور اس کی آگے سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی سے دعائیں کر رہے ہیں، اسی کے آگے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں. لیکن شرک تو بڑی ہی، اس کی تو بے شمار اقسام ہیں، شرک خفی بھی ہے، ہم اس چپ چپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. آج کے دور کے بہت سارے شرک جو ہیں وہ اس وقت مادہ پرستی کا شرک ہے، اسی طریقے سے دنیا پرستی کا شرک ہے، نفس پرستی کا شرک ہے، دولت پرستی کا شرک ہے. ان میں سے کوئی چیز، کسی بھی شے کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ گئی گئے. اور ایک اور شرک بھی ہے جس کو ہم بہت احترام سے گلے میں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ وطن پرستی کا شرک ہے، جسے اقبال نے پہچانا تھا کہ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی دوش لطف و ستم اور. مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. وطن پرستی بھی ایک بہت بڑا شرک ہے. اقبال کا وہ ایک ترانہ جو ہے شروع میں، ابتدائی دور میں وہ تھا جس میں وطن پرستی بڑی نمایاں ہوتی تھی. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم گل بلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا، پوری نظم ہے. اور یہ بالکل ابتدائی دور میں، بہت جلد ہی اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں حقیقت سے براہ راست متعارف کروا دیا، اور پھر ان کی شاعری جو ہے وہ صحیح معنی میں قرآن مجید ہی کی تعلیمات کا ایک نمونہ، ایک ورژن بن چکا تھا. لیکن شروع میں وہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا. چنانچہ یہ وہ نظم ہے جو آج بھی ہندوستان میں قومی ترانے کے طور پر یوز ہو رہی ہے. اور شاید آپ کے علم میں ہو، علامہ اقبال کے نواسے کچھ عرصہ پہلے اخبار میں آیا تھا کہ انہیں بلایا گیا تھا خصوصی انڈین ڈے کے موقع پر، کہ ان کے نانا کی جو نظم ہے یہ، چونکہ اس کے اندر ہندوستان اور ہندوستی اور وطن پرستی بڑی مضبوط ہے، اس میں برہمن سے بھی کہا تھا پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ وطن کے ذرے کی خاک میرے لیے دیوتا خدا کے مانند ہے. اس نظم پر ایوارڈ دیا گیا، اور جو ان کے نواسے ہیں انہوں نے جا کر وہ ایوارڈ وصول کیا انڈین گورنمنٹ سے. لیکن پھر اسی وطن پرستی کی جو جڑ کاٹی ہے اقبال نے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں نہیں، ہم ایک ون سائیڈڈ جو ہے وہ پکچر دیکھتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ شرک حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. بے شمار صورتوں میں یہ شرک ہے، اور شرک سے بچنا اتنا آسان نہیں. شرک خفی کے بارے میں جو آتا ہے کہ جیسے سیاہ رات میں کسی سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی رینگ رہی ہو اور اس کو پہچاننا اور دیکھنا مشکل ہے، ایسے ہی شرک خفی کو دیکھنا مشکل. باہر کے اس پر بھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو کوئی تفصیل سے گفتگو ہوگی کہ شرک کی کیا کیا قسمیں ہیں. لیکن بہرحال مسلمان کے لیے اس کی پرائیورٹی نمبر ون یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہر نوع کے شرک سے خود اپنے آپ کو پاک رکھے. اور پھر اس کا لازمی تقاضا یہ ہوگا کہ اس کو پہلے شعور تو ہو کہ شرک کی اقسام کون کون سی ہے اور کہاں کہاں وہ ہمارے اوپر جو ہے حملہ آور ہوتا ہے. اول و آخر اسلامی معاشرے کے اصولوں میں توحید ہے اور شرک کی مذمت ہے. یہاں چنانچہ آخر میں فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، دیکھو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بنا بیٹھنا. فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، کہ پھر جھونک دیے جاؤ گے تم جہنم میں ملامت زدہ ہو کر اور دھتکارے ہوئے جا کر. اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، کیا تمہارے رب نے اپنے لیے تو پسند کر لی ہیں بیٹیاں. اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، کیا تمہارے رب نے تو تمہارے لیے پسند کیے ہیں بیٹے. وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور اس نے فرشتوں کو کیا بنایا ہے اپنی بیٹیاں. اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، اصل میں یہ ان کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ کو سمجھا کیا ہے، کیا مقام دیا ہے. ذرا خود غور کرو، تمہیں بیٹیاں ناپسند ہیں، ان کے زندہ درگور کرتے ہو، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اور اللہ کے لیے تجویز کی ہیں بیٹیاں. فرشتوں کو وہ کہتا تھی اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ ہم شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کریں گے. تھوڑا سا عقل پر ذرا توجہ کرو تو یہ کتنی مزہ کا خیز بات ہے کہ بیٹیوں کو اتنا ناپسند کرتے ہو کہ زندہ درگور کر دیتے ہو، اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کر رہے ہو. یہ اصل میں ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے انہیں ہوش میں لانے کے لیے. انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ بہت ہی بڑی بات ہے، یعنی اللہ کی نگاہ میں یہ بہت بڑا جرم ہے جو اس کا ارتکاب تم کر رہے ہو. یہاں پر یہ دو رکوع مکمل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ انہی بنیادوں پر وہ معاشرہ ہم جو اللہ نے ہمیں خطہ تو دے دیا ہے جس میں ہم اپنے تئیں آزاد بھی ہیں، خود مختار بھی ہیں، لیکن اسلامی معاشرے کو یہاں پر برپا کرنے اور اس کو لانے اور اس کو یہاں پر مضبوط کرنے کے لیے کوئی اس طرف توجہ نہیں ہے. اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ یہاں پر توحید کی بنیاد پر اور انہی اصولوں کی بنیاد پر یہ معاشرہ بالفعل قائم ہو جائے، لیکن اس کے لیے جدوجہد ہمیں کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس جدوجہد کے بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ کے حاضر کے حوالے سے ایک ایشو آپ تک پہنچانا ہے. افغان طالبان اور امارت اسلامی افغانستان کے علماء کے اتحاد علماء افغانستان کے اجلاس میں، یہ ابھی ایک اخباری خبر آئی ہے، آج ہی کی ہے، مولانا عبد سمیع الحق صاحب کے حوالے سے آئی ہے کہ انہوں نے افغان طالبان اور امارت اسلامی افغانستان کے علماء نے پاکستان کی حکومت اور عوام کو مولانا سمیع الحق کے ذریعے ایک پیغام بھیجا ہے کہ وہ امریکی صدر ٹرمپ کی گیدڑ بھبکیوں سے مت گھبرائیں. بہرحال ایک مرتبہ تو پوری قوم بھی ہل گئی تھی جس طریقے سے دھمکی دی تھی، اور بہت ہی غیر سفارتی سب کا جو ہے انداز اختیار کیا گیا تھا، اور ٹرمپ سے تو خیر کچھ بعید بھی نہیں ہے، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا تھا جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سب لوگوں نے اس کی، ہر طبقے نے مذمت کی تھی ٹرمپ کی. لیکن ہماری حکومت کی تو اندر سے ٹانگیں ہل کامتی رہتی ہیں نا اس حوالے سے، امریکہ ناراض نہ ہو جائے، اس میں تو کوئی شک نہیں، جو بھی حکومت ہو اس کا یہ مسئلہ رہتا ہے. چنانچہ افغان طالبان ان کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، कि अमरीकी सदर ट्रंप की गीडर भक्तियों से मत घबराएं। अगर अमरीका या भारत ने पाकिस्तान को मैनी नजर से देखा तो पाकिस्तान जो कि हमारा दारुल हिजरत है, आए थे वहीं से, कितने अफगानों को पाकिस्तान ने पनाह दी है जब रशिया जो है वो आ गया था बहुत बड़े पैमाने पर, तो वो कहते हैं हम मानते हैं ये हमारा दारुल हिजरत है और इसके दिफा के लिए हम जान की बाजी लगा देंगे और पाकिस्तान का उसी तरह दिफा करेंगे जिस तरह अफगानिस्तान का दिफा कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तानी आवाम से अपील की है कि वो अपने मजहबी और सियासी इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ डट जाएं। बहरकैफ इस तनाजुर में पाकिस्तान का भी फर्ज बनता है कि वो तमाम मसलहतों को एक तरफ रखकर, अब ये मैं अपनी बात कह रहा हूं और जो एक ईमान और इस्लाम का तकाजा हमसे है उसके हवाले से बात कर रहा हूं, कि अब हमारा पाकिस्तान अहले पाकिस्तान का भी फर्ज है कि वो तमाम मसलहतों को एक तरफ रखते हुए खोलकर अफगान तालिबान की हिमायत करें। सीधी सी बात है, अब तो ये सारी चीजें साबित भी हो गई हैं, ट्विन टावर भी उन्होंने खुद गिराया जिसके बहाने वहां पर आए हैं, ये सारा काम ही है जो हुआ है वो झूठ की बुनियाद पर हुआ है और झूठ भी इस दर्जे का कि गोयबल्स भी पीछे रह जाए। बहरहाल ये जो है, जब हकीकत सामने आ गई है तो आप डटकर बात करें कि तुम्हारा आना गलत था यहां पर, हु आर यू, किस बुनियाद पर आए हो, निकलो यहां से। उसकी बात तो यह बनती है, साबित हो गया कि झूठ है, किया खुद है, उनका क्या जुर्म था, ट्विन टावर्स तो खुद गिराए हैं, इसको तो कोई अब डिनाई कर ही नहीं सकता। हां अमेरिका के डर से है, बात ना कहे तो और बात है, तो खुलकर बात कहनी चाहिए। और यह भी हकीकत है कि वहां पर असल में तो अवाम के असल नुमाइंदे तो नुमाइंदगान जो है वो तो तालिबान अफगानिस्तान है इस वक्त, और इसका मंजर यह भी सामने आया, एक तो यह कि 50% से ज्यादा रकबे पर उनका तसल्लुत अब भी है, अगरचे हैं वो तादाद में बहुत कम, यानी उस दूसरी फोर्सेस के मुकाबले में। अमेरिका ने 3 लाख से जायद जो है अफगान फौजी तैयार किया और उन्हें तमाम हर तरह का असला देकर आगे उनको रखा हुआ है, पीछे हो दें, लेकिन ये सब मान रहे हैं और आर्मी प्रेस कह रहा है कि निस्फ से ज्यादा रकबे पर तालिबान ही का तसल्लुत इस वक्त भी है। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान जो है वो अपने फैसले अफगान लोग जो हैं अक्सर तालिबान की अदालतों में लेकर जाते हैं, काबुल के अंदर बैठे हुए भी। ठीक है, कुछ अर्सा पहले एक फैजुल्ला नाम के एक सहाफी थे, दुनिया अखबार का जो संडे मैगजीन होता है उसके अंदर उनकी एक रूदाद छपी थी, वो अफगानिस्तान के हालात देखने के लिए वहां गए थे और वहां गिरफ्तार कर लिए गए। वैसे सेकुलर माइंडेड शख्स था वो, लेकिन चूंकि वो बगैर वीजे के गए थे तो वहां पकड़े गए और इस बुनियाद पर कि शायद ये कोई जासूस है उन्होंने अंदर बंद कर दिया। बेचारा कई साल जेल में सड़ता रहा, उसने अपनी पूरी रूदाद लिखी और उसी के अंदर वो खुद सेकुलर माइंडेड है, तालिबान का हामी नहीं है, लेकिन उसने लिखा है कि, और ये छपा है दुनिया अखबार, कि अफगान अवाम, तालिबान भी बहुत से थे जो इनके साथ बंद थे, जेल के अंदर थे, कैद में थे, तो काबुल के लोग अपने मुकदमात के फैसले के लिए वहां जेल में आकर तालिबान से फैसले करवाया करते थे, जो हुकूमत ने अदालतें बनाई हुई हैं उनकी तरफ कोई जाता ही नहीं था, कि वहां से तो वहां तो है ही रिश्वत और बददियानती, यहां पर हमें इंसाफ मिलता है। अपने फैसले जेलों में आकर तालिबान जो वहां मुकैद थे उनसे करवाते थे, तो असल नुमाइंदे तो वहां के अफगानिस्तान के वो हैं, और ये जो अमेरिका और नेटो के बल पर जो कब्जा जिस कुव्वत ने इस पर कब्जा किया हुआ है वो तो हरगिज नुमाइंदे नहीं है, हरगिज नुमाइंदगी करने के मुस्तहिक नहीं है किसी भी एतबार से, किसी भी एंगल से। तो खुलकर हमें भी बात करनी चाहिए, जब अमेरिका ने खुलकर बात की है तो हमें भी खुलकर इस बात का जो है वो ऐलान करना चाहिए कि तुम नाहक यहां पर आए हो और तुम्हें यहां सब पर रहने का कोई हक नहीं है, उसूली तौर पर तो यही होना चाहिए। अल्लामा इकबाल की देखिए बात हो रही थी, उनकी बसीरत मुझे याद आ रहा था, افغانستان کے ملہ کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک اور انداز اختیار کیا تھا انہوں نے وہاں کے ملہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے. فرماتے ہیں افغانیوں کے غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملہ کو اس کے کوہ و دمن سے نکال دو. یعنی افغانوں کے اندر جو غیرت دین ہے غیر معمولی، پوری امت مسلمہ کے اندر، اگر تمہیں اس کا کوئی علاج کرنا ہے، اس غیرت دین کو نکالنا ہے، تو پہلے ملہ کو نکالنا پڑے گا وہاں سے. جب تک وہاں پر ملہ ہے یہ غیرت دینی جو ہے وہاں ان کی قسم بھی ختم نہیں ہو سکتی. 100 سال پہلے اقبال کہہ رہے ہیں افغانیوں کے غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملہ کو اس کے کوہ و تمن سے نکال دو. وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا. ذرا نوٹ کیجیے، فاقہ کش بالکل ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، ہر طرف سے پابندیاں، ہر اعتبار سے فاقہ کش، نہ کھانے کو نہ ویپنز، کچھ بھی نہیں، لیکن وہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو اقبال نے کہا کہ اس کا علاج کیا ہے ان کا؟ روح محمد ان کے بدن سے نکال دو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے دین کی جو محبت ان کے دلوں میں ہے، یہ کھرچو گے تب یہ چیز ہے تمہارے قابو میں آئے گی، اور تب تمہارے جو مذموم عزائم ہیں تب پورے ہو سکیں گے. یہ ہے جو 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا، اور اس کی عملی تصویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمارے اندر بھی وہ غیرت دین اور روح محمد اللہ تعالی ہمارے اندر بھی پھونک دے، کہ ہم بھی باطل کے خلاف اسی طرح نبرد آزما ہو سکیں جیسے کہ وہ اس وقت. ہمارے پاس تو ایٹم بم بھی ہے، اب اس پہ کیا میں تبصرہ مزید کروں گا. اللہ تعالی ایمانی جذبات سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرما دے، اور دین کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی ہمت اور توفیق ہمیں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.